نکاح عقدِ مسنوں دکھے دل کمر ہم یہ فرما گئے ہیں رسول مکرم. نکاح عقدِ مسنوں دکھے دل کمر ہم یہ فرما گئے ہیں رسول مکرم. یہ شادی ہے بے شک محبت کا زینہ, بہاروں کی آمد سبا کا ترنم. یہ شادی کی تقریب سب کو مبارک, یہ نعمت خدا کی طہارت کا پرچم. فضاؤں میں عقد نکاح جلوہ گر ہے, مبارک 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 ہو پہ ہم. گلستاں پہ شادابی سایہ فگن ہے, امیدوں کی نکہت بہار مجسم. نہ رقصوں طرب ہے نہ لہو و لعب ہے, یہ شادی ہے پر رو نقِ رشک عالم. تو اولاد سالے سے گود ان کی بر دے, رہے رات دن ہر گڑی دونوں ہم دم. چھٹی شب کی ظلمت ہوا نور پیدا, یہ جوڑا رہے گا دلا غیظبا ہم. ہے مطلوب ہر لمحہ دلہن دلا سے, عبادت طہارت موت ترحم. محبت کا پہلا یہ رنگی قدم ہے, دعا ہے ہماری عداوت رہے گم. حقوق شریعت اگر ہوگے پورے, نہ ہوگی لڑائی نہ ہوگا تصادم. عبادت خدا کی کرو پیارو ایسی کہ خوف خدا سے رہے آنکھیں پرنم. شریعت کا دامن اگر چھوڑ دے ہم تو دنیا بنے گی یہاں پر جہنم. شریعت کا دامن اگر چھوڑ دے ہم تو دنیا بنے گی یہاں پر جہنم. اگر دین پر غامزن ہم رہیں گے, نہ مظلوم ہوگا کوئی اور نہ ظالم. یہ پرکیف مجلس سکون ہی سکون ہے, خوشی کی فضا میں اکٹھے ہوئے ہیں. ظفر کی دعا ہے یہ دل سے ہمیشہ, الہی تو برسا دے الفت کی شبنم. نکاح عقد مسنوں دکھے دل کمر ہم یہ فرما گئے ہیں رسول مکرم.
جیسے ابتدائی کلمات میں اس بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی کہ آج کی ہماری مجلس ویسے بھی بابرکت ہے, اور اس میں خاص طور پر حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دورات دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اسلاف کے برکتوں کے حصول کا واسطہ ہے. ان حضرات کے واسطوں سے ہمارے ماضی کے بزرگوں کی برکتیں موجودہ زمانے کے نوجوانوں کو حاصل ہو رہی ہیں. اللہ تعالی جو برکات حاصل کی جا رہی ہے اس میں اور مزید ترقیات سے مالا مال فرمایا. حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دورات دامت برکاتہم العالیہ کے قلبہ میں ہماری اپنی اس مسجد کے پروگرام کے سلسلے میں مدتوں پہلے محبت کا بہت سے اثرات کا ظہور ہوتا رہا تھا. ہماری بھی کئی مرتبہ تمنائیں رہی کوششیں رہی لیکن تقدیر الہی کا آج ہی کا دن مقدر تھا جس کے نتیجے میں آج کی اس مجلس کا ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھو. ویسے ہمارا اصلی پروگرام تو حضرت مولانا کے لیے آج کی مغرب کے بعد کی ہماری اس مسجد میں ختم قرآن کی مجلس ہے جس میں ہم نے حضرت مولانا کو مدعو فرمایا اور حضرت مولانا نے اپنے بہت سارے پروگراموں کو آگے پیچھے ترتیب دے کر اس مجلس کو اور آج کی مغرب کے بعد ہونے والی ختم قرآن کی مجلس کو جگہ عطا فرمائی. میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا کی عمر میں علم میں ان کی فیضیابی کی برکتوں کا دعا گو ہوں. اللہ تعالی حضرت کی آج کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور مزید برآں آج عصر کے بعد بکرم مسجد میں بھی حضرت مولانا ہی کا پروگرام ہے. حاضرین مجلس سے بھی یہی میری درخواست ہے کہ وہاں بھی پہنچیں. آج مغرب کے بعد ہونے والے ختم قرآن کی مجلس میں بھی شرکت فرمائیں اور جہاں جہاں تک آپ اس میسج کو پہنچا سکتے ہو وہاں وہاں تک پہنچا کر غائبین کو حاضر ہونے کی دعوت دیتے رہیں. انہی چند کلمات کے ساتھ اب میں حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دورہ دامت برکاتہم العالیہ کو ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر ہمیں ان کے ملفوظہ سے مستفیض فرمائیں. حضرت ہی کلمات سے فارغ ہو کر نکاح بھی فرمائیں گے اور آخر میں حضرت کی دعا بھی رہے گی.
السلام علیکم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ ہمارے استحقاق کے بغیر محض اپنے لطف و کرم سے ہر آن ہر گھڑی انعامات کی بارشیں برساتے رہتے ہیں. اللہ تعالی شانہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا بندے اس سے چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالی شانہ بندوں سے جو معاملہ چاہتے ہیں اللہ تعالی شانہ کا معاملہ اس سے بہت بڑا ہوا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اے اللہ, مناجات کرتے ہیں اللہ سے تو فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا آقا اور مولا ہے. اور پھر آگے وہ دعا کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو تو ہمیشہ میرے ساتھ ویسا ہی رہا ہے جیسا میں چاہتا رہا ہوں, یہ اللہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا بندہ چاہتا ہے, بلکہ جو بندے کی چاہتیں نہیں ہوتی مگر اللہ تعالی شانہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز مفید ہے, تو اللہ تعالی شانہ اپنے خزانے سے وہ بھی عطا فرماتے ہیں. اور بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالی شانہ بغیر ہماری چاہت کے عطا فرماتے ہیں. سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے, لیکن شاید جس وقت آپ کی بعثت ہوئی ہے دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس نعمت کو چاہ رہا تھا, جو اس نعمت کے لیے دعا کر رہا تھا, جو اس نعمت کو مانگ رہا تھا. لیکن اللہ تعالی شانہ نے ایسی عظیم شان نعمت بغیر کسی کی چاہت کے عطا فرمائی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا معاملہ ہم بندوں کے ساتھ ہماری توقعات سے زیادہ بہتر ہے اور انشاءاللہ موت تک رہے گا, مرنے کے بعد بھی رہے گا. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے. دیکھو میرے بھائیو, دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا, نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا اس دنیا میں مقرر نہیں کیا ہے, سب کو مرنا ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ میرا اللہ تعالی شانہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے, میں آخرت کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کیا تیار کر رہا ہوں. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. بیانات بھی بہت ہوتے ہیں, جلسے بھی بہت ہوتے ہیں، کانفرنسیں بہت ہوتی ہیں. میرے بھائیو، تھوڑا سیریسنس کے ساتھ بیانات کو سننے کی عادت ڈالیے. ہر بیان، چاہے کوئی مشہور آدمی ہو چاہے غیر مشہور، باہر سے آیا ہوا خصوصی مہمان ہو یا اپنا مقامی امام، جمعے کا بیان ہو یا فضائل کی تعلیم ہو رہی ہو، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سالانہ مکاتیب کے جلسوں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے دو دو تین تین منٹ کی تقریریں پیش کرتے ہیں، انہیں بھی عمل کی اور اصلاح کی نیت سے سنو. انٹرٹینمنٹ اور تفریح کی نیت سے مت سنو. ہو سکتا ہے کہ اس معصوم زبان سے نکلی ہوئی بات دل کی گہرائی تک پہنچ جائے. ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، بولنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اور یہ سننے سنانے کا سلسلہ یہ بھی اللہ تعالی شانہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، یہ بھی انعام ہے. اللہ تعالی شانہ اس سے ہمیں یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ میں تو تمہیں تمہاری تمام تر نالائکیوں کے باوجود بھی چاہتا ہوں، اسی لیے تمہیں یہاں لا کر کے بٹھایا ہے، اور میری محبت کی، میری معرفت کی، میرے تعلق کی، جنت کی، آخرت کی باتیں کروا رہا ہوں اور سنوا رہا ہوں. دھیان سے سننا چاہیے اور زندگی میں تبدیلی لانے کی نیت سے سننا چاہیے، اور ہر شخص کو بار بار یہ سوال کرنا چاہیے اپنی ذات سے کہ میرا میرے خالق کے ساتھ کیسا معاملہ ہے. مولانا الیاس صاحب کے ساتھ میرا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ملتے ہیں، ملاتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں، کوئی ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے، ان کی مسجد سے کوئی آیا ہوا ہوتا ہے تو خیال رکھتے ہیں کہ بھائی سلام کہلوا دو، خیر خیریت ان کی معلوم کرو، بیمار ہو گئے تو ذرا فون کر لو، کہ معاملہ درست رہے، ایک تعلق اللہ نے نصیب کیا ہے، یہ تعلق باقی رہے، اس میں کمی نہ آئے، اس میں اضافہ ہو. بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تعلق کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک کی منشا کو پہچان کر چلتے ہیں. کسی جگہ دباتے ہیں، کسی جگہ دب جاتے ہیں، کہ تعلقات بحال رہے، برقرار رہے، خوشگوار رہے، بہتر رہے. بس صرف ایک تعلق ایسا ہے جس کی ہم کبھی فکر نہیں کرتے، اور وہ ہے اللہ کا تعلق. اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے خیر سے، اور اللہ کا تعلق بڑھتا ہے خیر سے، اور اللہ کا تعلق گھٹتا ہے شر سے، اور اللہ کا تعلق ختم ہوتا ہے شر سے. بس خیر کے جتنے کام ہیں ان میں سے ہر کام کو کرنے کی کوشش کی جائے، شر کے جتنے کام ہیں ان میں سے ہر ایک سے بچنے کی کوشش کی جائے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بار بار وہ سوال پوچھتے تھے کہ ای الاعمال احب الی اللہ. حدیث کی کتابیں اس قسم کے سوالات سے بھری پڑی ہیں، ای المسلمین خیر، ای الاسلام خیر، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی نظر میں بہترین سمجھے جاتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھ کر فارغ نہیں ہو گئے، متعدد صحابہ کے نام ملتے ہیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، وہی سوال، الفاظ الگ ہے، سوال وہی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلا دیجئے کہ کن اعمال سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، کون سے اعمال خیر کا ذریعہ ہے، اور یہ پوچھتے کیوں تھے؟ تاکہ معلوم ہو جائے اور ان اعمال کو اپنائیں. اور اسی طرح شر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو الذنب اعظم عند اللہ، وہ کون سی شر کی باتیں ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت ہی خطرناک ہیں، جن سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے تھے، سوال کے جواب میں بھی بتلاتے تھے، اور بغیر سوال کے جواب کی بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے. بغیر سوال کے بھی کہتے، الکبائر، بڑے بڑے شرور، بڑے بڑے شر کے اعمال یہ ہیں، ان سے بچ کر گرو.
اور کبھی کبھی فکر اتنی ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آرام سے تشریف فرما ہوتے تھے اور شر کے اعمال گنوا رہے ہوتے تھے, اور جب بہت ہی خطرناک شر پر آتے تھے تو یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. صحابہ فرماتے کہ وکان متقی فجل سچ, آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور گنوا رہے تھے کہ یہ عمل بہت برا ہے, یہ عمل بہت برا ہے, یہ عمل بہت برا ہے, بچو ان سے. اور اچانک اس گناہ پر آئے تو آپ بیٹھ گئے ایک دم سے, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی فکر کے ساتھ اس ایک عمل کو بار بار دہراتے رہے کہ یہ برا عمل ہے, یہ برا عمل ہے, یہ برا عمل ہے, یہ برا عمل ہے, کہ ہم آپس میں کہنے لگے کہ لئی تہو سکتا, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, ہم سمجھ چکے ہیں, کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے. اس قدر درد اور بے چینی اور بے قراری سے آپ شر کی چیزوں کو امت کے سامنے بیان فرماتے. لیکن میرے بھائیوں, یہ ایمان اور نفاق کی علامتیں ہی یہ ہے. ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کندھوں کے اوپر پہاڑ آ گیا ہے, میرے سر پر پہاڑ ہے, میں پہاڑ کے نیچے دبا جا رہا ہوں, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جلدی سے جلدی اس پہاڑ کے نیچے سے اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے نکال دے, چین نہیں پڑتا اس کو. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جب کسی سے کوئی شر وجود میں آ جاتا تھا, اور وہ شر بھی وجود میں اس لیے آتا تھا کہ تکوینی طور پر اللہ امت کو کچھ سکھانا چاہتے تھے, تو ان سے غلطی کرواتے تھے تاکہ امت کے لیے ایک لائح عمل طے ہو, تو آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی حکیم علی الحد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پاک کر دیجیے, میرے نام اعمال میں ایک شر آ گیا ہے, اس شر کو نکالیے کسی طرح, اس لیے کہ میں اللہ کے یہاں شر کے ساتھ جانا نہیں چاہتا, میں اپنے نام اعمال میں خیر ہی کو لے کر جانا چاہتا ہوں, شر لے کر جانا نہیں چاہتا. بس ہر شخص میرے بھائی وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے, اور یہی جذبہ اپنی اولاد میں پیدا کرے, یہی جذبہ اپنی نسلوں میں پیدا کرے, یہی جذبہ اپنے مسلیوں میں پیدا کرے, یہی جذبہ اپنی بستی میں رہنے والوں میں پیدا کرے, یہی جذبہ اپنے دوست احباب میں پیدا کرے, دور دور تک یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم جن چیزوں کو اللہ تعالی شانہ نے خیر قرار دیا ہے ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے, اور جن چیزوں کو اللہ نے شر قرار دیا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بالکل پاک رکھنے کی کوشش کریں گے. اور اگر شیطان اور نفس کی تصویر کی وجہ سے اور ان کی محنت اور کوششوں کے نتیجے میں کسی شر کو اپنے نام اعمال میں لانے پہ مجبور ہو جائیں تو ہم چین سے اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ شر ہمارے نام اعمال سے نکل نہ جائے. خیر ہو خیر, بس نماز خیر ہے تو نماز کی طرف دوڑو, تلاوت خیر ہے تلاوت کی طرف دوڑو, بد نظری شر ہے بچو اس سے, عورتوں سے اختلاط بے پردگی شر ہے بچو اس سے, موسیقی سننا شر ہے بچو اس سے, فلم وغیرہ دیکھنا شر ہے بچو اس سے, غیبت شر ہے بچو اس سے, بہتان شر ہے بچو اس سے, جوا کھیلنا شر ہے بچو اس سے, شر کی چیزوں سے بچو, اور لایعنی شر تک پہنچانے والی چیز ہے ان سے بھی بچو, شر سے بھی بچو اور شر تک پہنچانے والی چیزوں سے بھی بچو. جتنے بھی گناہ ہیں وہ شر ہیں, اور جتنے لایعنی ہیں, لایعنی کا معنی وہ چیزیں جو نہ دنیا میں فائدہ پہنچائے نہ آخرت میں, یہ گناہ تک لے جانے والی چیزیں ہیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی لایعنی نہیں ہے جس کا ایک سرا معصیت کے سرے سے ملا ہوا نہ ہو. یہ فقہی اعتبار سے کہنا بہت آسان ہے کہ لایعنی مباح تو ہے نا, لایعنی جائز تو ہے نا, لایعنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر نقصان بھی ہو رہی ہے. علمی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے, اکیڈیمک اعتبار سے یہ بحث کرنا بہت آسان کہ معصیت میں اور لایعنی میں کیا فرق ہے. معصیت جائز نہیں ہے اور لایعنی جائز ہے, مباح ہے. آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, مباح, یہ اباحت پسندی, یہ اباحت پسندی انسان کو گناہ میں لے جاتی ہے اور گناہ میں جہنم میں لے جاتی ہے. ہمارے اسلاف کی جب زندگیوں کو دیکھتے ہیں, ان کے جب اقوال اور ملفوظات کو پڑھتے ہیں, بڑے بڑے محدثین کے کلام کو دیکھتے ہیں شروحات میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جائز کی حرام کی حد اور اعمال کی حد کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دی تھی. دیوار قائم کر دی. اور دیوار کس چیز کی ہوتی تھی؟ ایک تو شبہات کی ہوتی تھی, اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے, مگر مباح کی. مباح یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے. یہ فرض, واجب, سنت, مستحب اور یہ نفل. یہ فرض, یہ واجب, یہ فرض, یہ واجب, یہ مستحب, یہ سنت, یہ سنت, یہ مستحب اور یہ نفل. یہ تو خیر کے کام ہو گئے. اور ادھر سے پھر شروع ہوتی ہے لا یعنی, یعنی مباح. اور مباح کے بعد آتی ہے بات مکروہ تنزیہ, مکروہ تنزیہ سے مکروہ تحریمی, مکروہ تحریمی سے حرام. تو اگر آپ یہ مکروہات تحریمیاں اور نفل ان کے درمیان کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں رکھیں گے تو کیسے بچ سکیں گے مکروہات تحریمیاں سے؟ مکروہات تحریم نفل اور مکروہات تحریمیاں کو آپ نے ساتھ کر لیا, یا مکروہات تنزیہ کو ساتھ کر لیا. مکروہات تنزیہ سے گناہ نہیں ہوتا, نام اعمال میں شر نہیں آتا, مگر نام اعمال میں جو خیر ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے. تو مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, اس لیے کہ ثواب کم ہوتا ہے. 100 نیکیاں ملنی چاہیے تھی, 90 ملتی ہے تو 10 چلی گئی نا. اور ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم خیر کو جمع کریں, شر کو دور رکھیں. تو نفل تک پہنچ گئی اور نفل کے ساتھ مل رہا ہے مکروہات تنزیہیہ, مکروہات تحریمیہ. اور آپ مکروہات تنزیہیہ سے بچنا چاہتے ہیں, مکروہات تحریمیہ سے بچنا چاہتے ہیں, کیسے بچیں گے آپ؟ اس میں بیچ میں بفر زون چاہیے, بیچ میں دیوار چاہیے, بہت بڑی دیوار, بہت آہنی دیوار. اور وہ دیوار کیا ہے؟ مباح. بیچ میں یہ مباح ہوتے ہیں. تو آپ اگر مباح میں قدم نہیں رکھیں گے اور مباح ہی سے دور رہیں گے, تو مباح سے حد تر امکان جو دور رہنے کی کوشش کرتا ہے, تو بیچ میں جب مباح کی جب دیوار آ گئی تو مکروہات تنزیہیہ میں قدم رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے شیوخ یہ فرماتے ہیں, بڑے بڑے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ بین الحلال والحرام سترتن, کہ حلال اور حرام کے درمیان ایک دیوار ہے اور وہ دیوار کیا ہے؟ یہی مباح. اور عموماً شیطان ہمارے اوپر مستولی ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہی بات ڈالتا ہے, جیسے مستحب کے بارے میں بات ڈالتا ہے کہ مستحب ہی تو ہے, اس کو نہ کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. تو ادھر مکروہ کے بارے میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ مکروہ ہی تو ہے, اگر کر لیا تو کیا حرج ہے؟ اور مستحب کے بارے میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ مستحب ہی تو ہے, چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ مستحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے, عالم نہیں تھے مگر صحبت یافتہ تھے, فرمایا کرتے تھے کہ مستحب کا معنی کیا ہے؟ مستحب کا معنی ہے پسندیدہ. تو حضرت فرماتے تھے کہ پسندیدہ چیز کرنے کے لیے ہوتی ہے یا چھوڑنے کے لیے؟ یہ جو ایک مزاج بن گئی, کیا ہے مستحب؟ مستحب کا معنی ہے کہ چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ سنت غیر موقعہ. سنت غیر موقعہ کا معنی ہے چھوڑ دو. یعنی جس چیز کے اوپر اللہ کے یہاں پکڑ ہونے والی ہو اس کا تو اہتمام کرو, لیکن جس چیز کے یہاں اللہ کے یہاں پکڑ, جس چیز پر اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہونے والی ہو اس کا اہتمام نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. اور اس میں میرے بھائیو بات کڑوی ہے, لیکن عوام اور خواص تقریباً سب مبتلا ہو چکے ہیں اور سب نفس اور شیطان کی اس تصویر میں آ گئے ہیں, اور زبانوں پہ ایسی باتیں ہیں, لیکن ان کی زبانوں پہ بھی آ جاتی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, یہ مباح ہے. اور اگر کوئی شخص اس قسم کی چیزوں میں امت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شدت پسند بنا دیا جاتا ہے. یہ جو شدت پسند کا ایک ماحول غیروں نے بنایا ہوا ہے, وہ اپنے آپ بنا رہے ہیں, بجائے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے کہ بھائی ہمارا اس میں قصور ہے, ہم کوتا ہی کر رہے ہیں, اب ہمیں مت دیکھیے, ان کو دیکھیے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ ٹھیک جا رہے ہیں, جو اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, بجائے یہ کہنے کی شدت پسند نہیں کہ وہ ایکسٹریم ہے, وہ شدت ہے, ان کے یہاں بہت سختی ہے. تو اسراف کی زندگی ہوتی تھی, اسراف کی زندگی میں بھی سختی تھی, نبی کی زندگی میں بھی یہی سختی تھی, صحابہ کی زندگی میں یہ سختی تھی, بولنے سے پہلے سوچتے تھے, کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ یہ چیز کہیں ہمارے لیے نقصان دہ تو نہیں. مباح, مباح لا یعنی, جس کا نہ آخرت میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ, مباح ہے, جائز ہے, ناجائز نہیں. اگر کبھی ہو گیا کوئی حرج نہیں, ٹھوکر کھا گئے کوئی حرج نہیں, اللہ انسانوں کی کمزوری کو دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا تھا انسان کو بنایا ہے, اس نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ ٹھوکر کھا کر یہ عبادت کی حد میں سے باہر نکلے گا. تو عبادت کی حد میں سے باہر نکل کر سیدھا گناہ کی حد میں نہ چلا جائے, اس نے بیچ میں یہ رکھا. اس لیے نہیں رکھا ہے کہ وہ نہ گناہ کی حد میں جائے نہ عبادت کی حد میں رہے اور اسی میں جولانیاں کھاتا رہے, اسی میں پڑا رہے اور کہیں مباح ہے جائز ہے مباح ہے جائز ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی لایعنی ہے ان کا ایک سرا ناجائز کے سرے کے ساتھ, حرام کے سرے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اسی لیے مشائخ یہ کہتے ہیں, علماء کرام یہ کہتے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ لایعنی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ لایعنی ذریعہ ہے معاصی کا. اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لایعنی جو کہ مباح ہے اسے انکریج کیا ہے یا ڈسکریج کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا ہو وہ کرنے کی چیز ہے یا بچنے کی چیز ہے؟ من حسن اسلام المرء ترک ہوں مالا, یعنی اسلام خوبصورت بیوٹیفل بہتر اسی وقت ہوگا جب کہ انسان لایعنی سے بچے, فیوٹائل ایکٹیویٹیز سے بچے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ یہ حدیث کے ذخیروں میں یہ حدیث آ گئی, نہیں, یہ حدیث کے جتنے چیمپئن ہیں بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جب خلاصہ نکالا ساری حدیثوں کا اور انتخاب کیا کہ ایسی کون سی چار حدیثیں ہیں, ایسی کون سی تین حدیثیں ہیں, ایسی کون سی پانچ حدیثیں ہیں جو کسی کی زندگی میں اگر آ جائے تو پورے دن پر آ سکتا ہے, تو ہر ایک نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے, امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کا انتخاب کیا کہ اگر پورے دن پر آنا چاہتے ہو تو لایا نہیں سے بچو. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا انتخاب کیا کہ اگر پورے دن پر آنا چاہتے ہو تو لایا نہیں سے بچو. اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لایا نہیں جائز ہے مباح ہے, اور اس کے خلاف کوئی ذہن سازی کرتا ہے تو وہ شدت پسند ہے. اللہ مجھے بھی بچائے, میں بھی اسی کشتی میں بیٹھا ہوں جس کشتی میں آپ سب سوار ہیں. معصیت والی زندگی, لایانی والی زندگی, اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرمائے, یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ستائی کا پردہ ڈال رکھا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تیری تعریف کرتا ہے تو تیرے کسی کمال کی تعریف نہیں کرتا, وہ تو اللہ کے کمال کی تعریف کرتا ہے, اللہ کی صفت کے ستاری کی تعریف کرتا ہے. مولانا جنید صاحب ایسے ہیں اور مولانا حریف صاحب ایسے ہیں اور مولانا رفیق صوفی صاحب ایسے ہیں اور فلاں ایسا ہے فلاں, یہ جو تعریفیں ہوتی ہیں ان تعریفوں کی وجہ سے ہمیں پھول نہیں جانا چاہیے, ہمیں اپنی حقیقت پہ نظر رکھنی چاہیے کہ تنہائیوں میں کیا کرتا ہوں, تنہائیوں میں کیا کرتا ہوں. مولانا الیاس صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں لیسٹر میں کیا کرتا ہوں, مولانا الیاس صاحب کو یہ پتا نہیں کہ میں رات کی تاریکیوں میں کیا کرتا ہوں, مولانا الیاس صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں جب پرائیویٹ لائف میں ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, اور میری پبلک لائف میں بھی مولانا الیاس صاحب میرے ساتھ نہیں ہوتے. کتنی مدت کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ اپنے کام میں مشغول ہے اپنے کام میں مشغول. تو میں تو اپنی زندگی سے واقف ہوں, میری زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف کہ میری زندگی میں فرائض کتنے ہیں, میری زندگی میں واجبات کتنے ہیں, میری زندگی میں سنت کتنی ہے, میری زندگی میں مستحبات کتنے ہیں, میری زندگی میں نوافل کتنے ہیں, اور کہاں میرا یہ تیرا مکروہات تنزیہیہ میں ہوتا ہے, مکروہات تحریمیہ میں ہوتا ہے, حرام میں ہوتا ہے. تو اپنی اصلی حالت اور حقیقت کو جاننے کے باوجود کسی کے دو چار تعریفی الفاظ سے آدمی پھولے نہیں سمجھتا اور ایسا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ واقعی میں بزرگ ہوں, واقعی میں اللہ والا ہوں, واقعی میں بہت اونچا ہوں. اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے آپ کو خیر کو سمیٹنے والا بنانا ہے, خیر کو سمیٹنے والا بنانا ہے, شر سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ورنہ میں اپنی قبر میں سوؤں گا, مولانا حنیف صاحب اپنی قبر میں سوئیں گے, مولانا عمار صاحب اپنی قبر میں سوئیں گے, مولانا رفیق صاحب اپنی قبر میں سونے کے بعد پچھتاوا ہوگا. تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا. یہ جو گناہوں میں ہمیں مزہ آتا ہے, مزہ لایانی میں جو مزہ آتا ہے, تو جب قبر میں جائیں گے تو اس وقت ہم پکار پکار کر کہیں گے بس زبان حال, تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا, ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. جسے ہم سب کچھ سمجھتے تھے اس کے لیے ساری قربانیاں دیتے تھے کہ نہ بیوی کو بھی, بیوی کی بات بھی نہیں مانتے کہ نہ میرے فرینڈ سرکل کے ساتھ بھی گیدرنگ ہے, گپ شپ کی ہماری مجلس ہے, ہر سیٹرڈے نائٹ ہم جمع ہوتے ہیں دوست پانچ سات آٹھ, اور عشاء کے بعد جمع ہو کر کے دو بجے صبح تک بیٹھتے ہیں, ادھر ادھر کی ایران توران کی, ہند کی سندھ کی, سیاست کی, فٹ بال کی, کرکٹ کی, اور پھر اس سے بھی آگے، یہ تو اگر لایانی کی حد میں رہے تو رہے، بلکہ ہماری مجلس سے تو غیبتوں سے پور، ہماری مجلس سے بہتان سے پور، پتہ نہیں کیا کیا ہماری مجلسوں میں ہو جاتا ہے اور ہم کہاں سے کہاں گر جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو وہاں جا کر میرے بھائیو ایسا ہی کہیں گے، تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب یہ فیصلہ کریں، یہ جمادی الآخر رجب کا مہینہ ہے اور پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، توبہ کرنے کے لیے، شر کو چھوڑ کر خیر کی طرف آنے کے لیے اس سے بہتر موسم کوئی نہیں. رمضان المبارک میں ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ بار بار اعلان کرتا ہے کہ یا باغی باغی شر اکثر وہ یا باغی الخیر اکبر، یہ خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ. دیکھو فرشتہ بھی کہتا ہے کہ خیر کی طرف آؤ شر سے بچو، مقصد ہے زندگی کا کہ خیر کی طرف آنے والے آگے بڑھ، یہ شر کی طرف جانے والے باز آ جا، باز آ جا، توبہ کر لے. رمضان میں شر سے توبہ نہیں کرے گا، اور یہ نہیں کہ رمضان میں توبہ کر لوں گا، پندرہویں شعبان کو آنے تو نہیں میرے بھائی، آج ہی آج ہی، کیا پتا کہ ہم اس مجلس سے بھی اٹھ سکیں یا نہیں، کیا پتا ہم شام بھی دیکھ سکیں یا نہیں، کیا پتا کل کی صبح دیکھ سکیں یا نہیں. حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک ہی مشن تھا کہ زندگی میں کوئی شر نہ رہے، شر آ جائے تو نام اعمال سے شر مٹ جاوے اور خیر ہی خیر رہے، خیر ہی خیر رہے، خیر ہی خیر رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل قصہ ہے آیت الکرسی کے سلسلے میں، جس کے اخیر میں وہ فرماتے ہیں اخیر میں کہ وہ پھر وہ شخص تیسرے دن بھی آیا، دو دن تو آ کر کے اس نے مجھے ستایا، صدقت الفطر کی حفاظت کے لیے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی، رات کو ایک چور آیا اور وہ لے جانے لگا، میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہاں لے جا رہا ہے، اس وقت تو بہت غریب ہو، گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، رحم کر دیجیے نا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلا آج لے جا مگر کل بتا دیں. وہ چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب صبح کو گئے کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تمہارا رات کو، یعنی اللہ نے اطلاع کر. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہوا، کہا کہ وہ دوبارہ آئے گا، وہ منع کر کے تو گئے ہیں مگر دوبارہ آئے گا، دوسری بار ایسا ہوا، تیسری بار جب وہ آیا تو پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور فرمایا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. بھائی تو غریب ہے، محتاج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا اپلیکیشن رکھ، یہ چوری کرنے کے لیے تو آتا ہے رات کو. تو اس نے کہا کہ بھائی تم اگر مجھے چھوڑ دیں آج تو میں ایک کام کی بات تم کو بتاؤں جس میں تم کو فائدہ ہوگا، میں تمہیں کچھ وظیفہ بتاتا ہوں، کوئی فائدے کی چیز ہے، اگر تم چھوڑ دو. ابو ہریرہ نے فوراً چھوڑ دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب حضرات آج سے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. سونے سے پہلے بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے، بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی تکیے پہ سر رکھتے ہیں اور نیند آ جاتی ہے. اس لیے طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر جتنی چیزیں پڑھنے کی وہ پہلے پڑھ لیں، اور تکیے پہ سر رکھنے کے بعد صرف سونے کی دعا کو رکھیں. اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، تین مرتبہ. اور اللهم انی اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اور جب تک یہ دوسری دعائیں نہ سیکھے وہاں تک اللهم بسمک اموت واحیا، باقی ساری چیزیں تسبیح فاطمی وغیرہ بستر پر بیٹھ کر پڑھ لیں، پانچ سات منٹ میں کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ سمجھ کر کے پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کہ صبح نہ اٹھ سکو، صبح نہ اٹھ سکو تو دل لگے گا پڑھنے میں. توبہ کر کے سوئے کہ اللہ جو کچھ ہوا ہے معاف کر دے، اگر تم میری روح قبض کر لے تو خوش ہو کر کے مجھے اپنے پاس بلانا. تو آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا، اور فضیلت کیا بیان کی کہ اگر تو آیت الکرسی پڑھے گا سونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ایک سیکیورٹی گارڈ پوری رات میرے ساتھ رہے گا. لا یزال من اللہ علی کا حافظ، ایک سیکیورٹی گارڈ اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کر کے تیری نگرانی کرے گا. اور نمبر دو،
شیطان صبح تک تیرے قریب نہیں آ سکے گا، فجر کی نماز فوت نہیں ہوگی، اور اگر ہمت کرے گا تو تہجد کے لیے بھی اٹھ سکے گا، اور رات کو اگر آنکھ کھل جائے گی اس وقت بھی کوشش کرے گا تو اللہ کا ذکر کر پائے گا. یہ جب آنکھ کھل جاتی ہے نا، آنکھ کھل جاتی ہے ایسے بڑ بڑا ہٹ نہیں ہو کر کے آنکھ کھلتی ہے اور پھر ایسے آنکھ بند ہو گئی، تو بی بی سے تھوڑی بات کر لیتا ہے آدمی ایک دو سیکنڈ، بڑ بڑا کر کے یوں کر کے آنکھ بند کر لیتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. اس وقت چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرو، تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو. جو چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد اس وقت جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. تجربہ کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو. میرے پاس ایسے لوگ آئے جو بہت ہی زیادہ پریشان کن حالات سے گزر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے دیکھو مشکل کام ہے مگر تم جن پریشان کن حالات سے گزر رہے تمہارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا، بس بتانے والا چاہیے تم کو. میں نے کہا آنکھ کھل جاتی ہے کہ نہیں رات کو اس پریشان میں؟ کھل جاتی ہے. میں نے کہا اس وقت یہ کام کرو، مسائل حل ہوگی. اس لیے کہ میرے بھائی وہ زمین اوپر تلے ہو سکتی ہے، سورج اور چاند بے نور ہو سکتے ہیں، سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے یقین کی کمی ہے. بات ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا اسے. یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا. ہمارے زمانے میں بھی سوال پیدا ہوگا قصہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو، اور اس زمانے میں بھی راویوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ پہلی رات وہ جھوٹ بول کر کے چلا گیا، دوسری رات جھوٹ بول کر کے چلا گیا، تیسری رات بھی اس نے جھانسا دیا اور وہ وظیفے کا جھانسا دیا. تو کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی بات کا کیا اعتبار؟ یہ تو دو دن سے روز ہو رہا ہے میرے سامنے کہ میں نہیں آؤں گا، بہت فقیر ہوں، بہت غریب ہوں، اور پھر تیسری مرتبہ بھی آ گیا اور آج مجھے وظیفے کا جھانسا دے رہا ہے، آیت الکرسی بتلا رہا ہے. نہ میں تو لے ہی جاؤں گا. کیوں چھوڑ دیا اسے؟ کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی بات کیوں مان لی کہ ٹھیک ہے اگر تو مجھے دعا بتلاتا ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ تو راویوں میں سے ایک راوی جن کے ذہن میں یہ سوال اس زمانے میں پیدا ہوا ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتے کہ وکانو احرس شیئن علی الخیر، کہتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ لالچی اور گریڈی تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خیر کے لیے بہت گریڈ تھی، اور گریڈی آدمی اس چیز کے لیے جس کی خاطر اسے گریڈ ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر لیتا ہے. کیونکہ ابو ہریرہ کمزور پڑ گئے، ان کو پتا تھا کہ یہ تو دھوکے باز ہے، لیکن کہا چلو رسک لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو چیز یہ دے رہا ہے وہ کام بھی ہو. اور بعض شارحین نے تو یہ کہا ہے کہ یہاں التفات ہوا ہے، راوی بول نہیں رہا، یہ ابو ہریرہ بول رہے ہیں کہ وَكُنَّا أَحْرَصَ شَيْئًا عَلَى الْخَيْرِ، خود ہی وضاحت کر رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میں دھوکہ کھا رہا ہوں، لیکن خیر کے لیے ہم دھوکہ کھانے کے لیے بھی دے رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی یہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ آقا، آقا غلام، کہ غلام جو کسی کا مملوک ہو، کسی کا غلام، اس کا آقا، وہ اگر اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے تو اس کو ہر عمل کے اوپر ڈبل اجر ملتا ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی چیلنجنگ معاملہ آ جاتا ہے اور وہاں بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو اسے ڈبل اجر ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ والذی یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، وہ یتتعطی فیہ، اور اس میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس لیے کہ اچھی طرح ناظرہ پڑھا نہیں ہے، یا یہ کہ زبان میں لکنت ہے، تو ایسے شخص کو ڈبل اجر ملیں گے. اس لیے چیلنجنگ ہے اس کے لیے. جب وہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے ایک سپارہ پڑھنے کے لیے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار سوا گھنٹہ نکل جائے گا میرا، پھر بھی پڑھتا ہے. تو یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ تہجد کے لیے وضو کر کے بس مصلی پہ کھڑا ہے کہ آقا نے بلا لیا کہ کہاں ہے، یہاں آ جا، اب وہاں چلے جاؤ، اب اس کے کام سے فارغ ہوئے تو ادھر مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ. روزہ رکھا کہ آج تو کچھ کام نہیں ہے، مگر آقا نے کہہ دیا کہ ادھر آؤ، فجر کی نماز کے بعد کام میں لگ جاؤ. چیلنجنگ، پھر بھی وہ ادھر بھی پورا کرتا ہے، ادھر بھی پورا کرتا ہے، اسے ڈبل اجر ملتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم بہت حریص تھے خیر کے لیے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تین اعمال ایسے ہیں جو غلام کر نہیں سکتا، مشکل سے کر پائے گا. نمبر ایک حج، وہ آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکے گا اور آقا جانے نہیں دے گا اتنا لمبا سفر. نمبر دو اللہ کے راستے میں قتال، جد و جہد. آقا کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکے گا اور آقا جانے نہیں دے گا. اور نمبر تین ماں کی خدمت. اب آقا کے کام میں لگا ہوا ہے, اب ماں بیمار ہے تو خدمت کیسے کرے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہ اگر یہ تین اعمال بڑے بڑے نہ ہوتے, جہاد اور حج اور والدہ کی خدمت, تو میں ڈبل ثواب کمانے کے لیے یہ پسند کرتا کہ کاش کے میں غلام ہوتا.
یعنی ایک آزاد آدمی ڈبل اجر خیر کو ڈبل حاصل کرنے کے لیے آزادی کو چھوڑ کے غلام بننے کے لیے تیار ہے,
غلام بننے کے لیے تیار. اسی قسم کی چیزوں کو تو آج ہم شدت پسند ہی کہتے ہیں. مسلمانوں کی زبان پر شدت پسندی کا لفظ زیب دیتا ہے, غیروں کا یہ لفظ ہم استعمال کرنے لگ جائیں دینداروں کے بارے میں. تو سوچو میرے بھائیوں کہ ان کے اندر حرص کیا تھی تو ہم اس قسم کے. اور پھر یہی چیز ہمیں تابعین کی زندگیوں میں نظر آتی ہے, درجنوں واقعات ہیں. اور چلتے 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 یہ جو سلسلہ ہے سلسلہ الذہب, جب ہم ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں یہی حرص ہمیں نظر آتی ہے, یہی حرص. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں سے میں نے خود یہ واقعہ سنا کہ ایک تحریک چل رہی تھی اور اس تحریک میں کئی دنوں سے میں اور حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ چل رہے تھے اور ایک دو گھنٹے تین گھنٹے سونے کا موقع ملتا تھا اور آخری دن اور کل جو ہے عروج پر وہ تحریک اور کورٹ میں کیس چلنے والا ہے. اور فرماتے ہیں کہ رات کو جب فارغ ہو گئے بہت دیر ہم دونوں جو کام کرنا تھا تو مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ مولوی تقی سو جاؤ تم, کل ہمارے لیے لمبا دن ہے, تحریک لمبی دیر تک چلتی رہی ہے. کہا کہ میں سو گیا, جوان آدمی اور وہ بوڑھا آدمی, اس کی تو ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی اور میں تو جوان آدمی تھا. کہا لیٹ گئے, یہی سوچ کر کے حضرت بھی آج تو سو جائیں گے. کچھ دیر کے بعد اللہ کو مجھے کچھ دکھانا تھا, میری آنکھیں کھلی تو اندھیرے میں نے محسوس کیا کہ کوئی سسکیاں لے کر گرو رہا ہے. کہا میں نے غور کیا تو دیکھا کہ حضرت بن نوری مصلی پہ سجدے میں ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ کون واہرا سا شکین ار خیر. اس وقت میرے بھائیو دینداری ہے, کرتا بھی ہے, امامہ بھی ہے, داڑھی بھی ہے, اجتماعات بھی ہیں, کانفرنسیں بھی ہیں, مجلسیں بھی ہیں, خانقاہیں بھی ہیں, رمضان کے احتکاب بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن شر کی نفرت نہیں ہے اور خیر کی رغبت نہیں ہے. آز اینڈ وین جو ہو گیا ہو گیا, اور جب تک میرے بھائیو امت کی یہ کیفیت رہے گی دنیا کے پولیٹیکل حالات بدلنے والے نہیں ہیں, کہ ہرگز نہیں بدل سکتے. دنیا کے حالات کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امت اپنے دل پر محنت کر کے اپنے اندر خیر کے حصول کا جذبہ پیدا کریں اور شر سے دور رہنے کا جذبہ پیدا کرے, شر کی نفرت پیدا ہو جائے اور خیر کی رغبت پیدا ہو جائے. اگر امت کا ایک تہائی طبقہ بھی اگر اس راستے پہ گامزن ہو جائے تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شانو اس حقیقت کو اس قال کو حال میں تبدیل فرما دے. اللہ مجھے بھی بہت توفیق دے, دعا بھی کیجیے, میں بھی بہت محتاج ہوں. بس قال ہی قال ہے, بات کرنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بولنے والے کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں, وہ خود محتاج بن کر یہ باتیں کہتا ہے. میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مرنے سے پہلے جلدی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شانہ آج جو نکاح ہو رہا ہے ان سے ہماری بہت پرانی یاری ہے, دارال بری میں پڑھنے کے زمانے سے ہمارا ان سے تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے. اور پھر انہوں نے کچھ پڑھا بھی ہمارے ساتھ, پھر مگر دوستی زیادہ رہی اور فارغ ہونے کے بعد بھی ان سے تعلق رہا, تو اس کا بھی تقاضا تھا کہ ہم کسی طرح آئے. عموماً جمعہ کی رات جو ہے وہ بہت مشغول دی والی رات ہوتی ہے, دو ڈھائی تین بجے تک سونا نہیں ملتا اور گیارہ بجے یہاں پہنچنا تھا, مگر میں نے کہا کہ انکار کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ ایک تو ان کے تعلق ہے اور میں ہمارے مولوی احمد جو میرے ناظم ہیں نظام کے, میں نے ان سے کہا کہ قاری اسماعیل صاحب کے نواسے ہیں اور قاری اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی شفقتیں رہی ہیں, محبتیں رہی ہیں, ہمارے اس کام میں ترقی میں جو کچھ نظر آئی ان کا دخل رہا ہے, وہ محسن ہے. اس سے میں نے کہا کسی صورت میں انکار کی گنجائش نہیں ہے, ہمیں جانا چاہیے. اور میں نے کہا عالم ہے تو عالم کی یہاں نکاح میں علماء بھی آئیں گے تو سب کی زیارت بھی ہو جائے گی. اللہ نے پہنچا دیا, اللہ ان کی محبت کا بھی بہترین اللہ تعالیٰ شانہ ان کے والدین کی مغفرت فرما کر وہاں مغفرت فرما کر درجوں کو بلند کر کے وہاں کی خوشیاں ان کو نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ قاری اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے درجے بلند کرے, اور گھر میں جو خالہ ہیں جو ہماری امی کے برابر ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے, دلہا دلہن میں خوب اللہ محبت اللہ فرمائے, اللہ تعالیٰ اس نکاح کو شر کے زندگیوں سے جانے کا ذریعہ بنا اور شر سے بچنے کا ذریعہ بنا اور خیر کے بہت زیادہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, اور اللہ تعالیٰ اس نکاح کو اللہ کے صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, اللہ تعالیٰ نسلوں میں ولایت کو, تقوی کو, علم دین کو, خدمت دین کو جاری اور ساری فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانو ہم سب پر فضل فرمائے. ان نکاح کی خطبے میں بھی تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں, تینوں میں یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور بچو, اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو, اس کا مطلب کہ شر سے دور رہو. اور نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی شر سے بچے اور خیر کی طرف ہے, زنا سے بچ جائے, بد نظری سے بچ جائے, شہوت رانی سے بچ جائے, تو یہ نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, النكاح من سنتي, وقال عليه الصلاة والسلام, فمن رغب عن سنتي فليس مني, وقال عليه الصلاة والسلام, إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها, اللهم أصلح لنا شأننا كله, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك, اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهفك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين, اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك, اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا, اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم, اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان, اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك, واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم ألف بينهما كما ألفت بين بين الصالحين والصالحات، وكما ادلفت بين الطيبين والطيبات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما. اللہ العالمین ہم سب سے گناہوں کو معاف فرما. اللہ العالمین ہماری بندشوں سے درگزر فرما. اللہ العالمین ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے سب متعلقین کو، پوری امت کو خیر کی رغبت نصیب فرما. اللہ العالمین خیر کی مشغولی نصیب فرما. اللہ العالمین ہم سب کو شر سے محفوظ فرما. ہمارے دلوں میں شر کی نفرت پیدا فرما دی. یا رحم الراحمین ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین لا یعنی سے ہماری خوب حفاظت فرما، لا یعنی سے ہماری خوب حفاظت فرما، لا یعنی سے ہماری خوب حفاظت فرما، غفلت سے حفاظت فرما. اللہ العالمین اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما. اللہ العالمین اپنی یاد نصیب فرما. اللہ العالمین اپنی یاد نصیب فرما. اللہ العالمین اپنی یاد نصیب فرما. یا رحم الرحیم حسن خاتمہ کی دولت سب کے سے مارا مال فرما. اللہ العالمین آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما. اللہ العالمین دلہا دلہن کو ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر آفت سے محفوظ فرما. اللہ العالمین میں بلی یاد سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما. جنات شیاطین کے اثر سے محفوظ فرما. بدناظرین کی نظر سے، شریروں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. اللہ العالمین ان دونوں کو الفت عطا فرما، محبت عطا فرما، انس نصیب فرما، اتفاق اور اتحاد والی زندگی نصیب فرما. اللہ العالمین دنیوی اخروی خوشیاں نصیب فرما. اللہ العالمین اس نکاح کو دین کی تکمیل کا ذریعہ بنا، ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنا، میرے قرب میں ترقی کا ذریعہ بنا، خدمت دین کا ذریعہ بنا. اللہ العالمین اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اللہ العالمین اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. اللہ العالمین الہ العالمین انہیں بھی اور ان کی اولاد کو بھی، آنے والی نسلوں کو، الہ العالمین دونوں خاندانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. الہ العالمین الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے اپنی حیات طیبہ میں جو جو دعائیں فرمائی تھی وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان سے ان کو متصف فرما. یا رحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما. جو جو بیمار ہیں ہم میں، پوری امت میں، ان کو شفائے کلی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. جو موت کے قریب ہیں انہیں اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. جس کا آپریشن ہونے والے ہیں الہ العالمین انہیں کامیاب بنا دے، شفائے کلی کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کو الہ العالمین بلندی درجات عطا فرما. جو زندہ ہیں انہیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، شر سے محفوظ فرما، خیر کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں نے عالم کے حال پہ رحم، مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ممالک اسلامیہ پر رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین پورے عالم میں سلامتی کو عام فرما، امن کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، نصرتوں کو عام فرما. الہ العالمین ان چیزوں کے حصول کے لیے جو اسباب مفقود ہیں الہ العالمین ان اسباب کو وجود عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. الہ العالمین مبارک ایام آ رہے ہیں، الہ العالمین ہمیں ان مبارک ایام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدرداری کی توفیق عطا فرما، زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدرداری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے مشائخ، ہمارے محبین محسنین میں سے جو جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ان کو رفیع درجات نصیب فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. اس مسجد میں، مسجد کے تمام کاموں میں، اس علاقے کی تمام مسجدوں میں،
الہ العالمین اس ملک کی تمام مسجدوں میں، تمام خیر کے کاموں میں، پورے عالم کی تمام مساجد میں، تمام خیر کے کاموں میں خوب برکت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربی رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلین، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.